السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، فتن البطون والفروج، پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بہت زیادہ درود اور سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، یا ہمیں کتاب الفتن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان نشانیوں کو جان سکیں جو قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہیں. کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک رحم ہے کہ اس نے ہمیں علم جیسی نعمت سے نوازا. اگر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی بغیر علم کے، تو آپ دیکھیں کوئی اتنا فائدہ نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کروا کر ہم تک پہنچایا یا لوگوں کو ذریعہ بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے ہم پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم کو صحیح علم ہو. اگر ہمیں علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس رحمت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بھی نہیں بنیں گے. یہاں پر آج کی جو ہماری احادیث ہیں، کچھ زیادہ ہی غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں، کیونکہ اس میں خاص طور سے خواتین کا ذکر آنے والا ہے جو نیکسٹ حدیث ہوگی. ویسے تو ہر حدیث میں خواتین کا ذکر تھا، پیچھے ہم نے گانے والیوں کے بارے میں پڑھا، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ عورتوں کی قسمیں ایسی ہوں گی، وہ اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے. پہلے جو ہماری حدیث ہے، قیامت سے پہلے بے شمار لوگ پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے. عن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم و مدلات الفتن، رواہ احمد. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے. یہ بزار کی روایت ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تین چیزیں بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک ہے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، دوسرا ہے شرمگاہ، اور تیسرا ہے گمراہ کرنے والے فتنے. ویسے بھی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پیٹ کے ذریعے یا منہ کے ذریعے کیسے انسان بھلا جہنم میں جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان جو کھاتا پیتا ہے، یا جو کچھ جس ذریعے سے وہ کھاتا پیتا ہے، یعنی جس کمائی سے وہ کھاتا پیتا ہے، وہ حلال یا حرام ہو سکتی ہے. یعنی ایک تو ہے کمائی، اور دوسرا ہے وہ چیزیں، جیسے کہ حرام چیزیں ہیں، شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا جو حلال چیزیں نہیں ہیں، جو بھی حلال چیزیں نہیں ہیں وہ سب حرام میں آ جائیں گی. یہ چیزیں کھانا، یہ خود بھی ایک طرح سے جہنم میں جانے کا باعث ہے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا ہے اگر وہ چاہے بھلے ہی حلال فوڈ کھائے، یعنی جو جائز چیز ہے وہ کھائے، لیکن اس کی کمائی، جس چیز سے وہ حلال فوڈ خرید رہا ہے وہ کمائی اس کی حرام ہو، تب بھی وہ حرام ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں، اور یہ دیکھیں ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، حرام کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، یتیموں کا مال کھانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب حرام کمائی میں آ جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک لمبی لسٹ ہے کہ کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لینا، کسی کی زمین کو ہتھیا لینا، دھوکہ دے کر مال بیچنا، دھوکہ دے کر کسی سے ڈیلنگ کرنا، رشوت لینا، کسی سے زبردستی کوئی پیسے وصول کرنا، کسی کا مال چوری کرنا، دھوکہ دینا کسی کو اور اس سے دھوکہ دے کر بزنس کرنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا کہ واہ ہم نے تو کتنی اچھی چیٹنگ کی کہ سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلا اور ہمیں نفع بھی ہو گیا. तो एक्चुअली ये धोखा है, ये धोखा देकर माल कमाना है, ये हराम जरिया है कमाई का। तो जो लोग मुंह के जरिए से या पेटों को गुमराह करने वाली ख्वाहिशात, जिस जरिए से वो कमाई उनके पेट में जाएगी, तो एक्चुअली ये इंसान की ख्वाहिशात ही तो है ना, यानी खाना पीना रहना ओढ़ना कपड़े पहनना, ये सब एक्चुअली जब वो हराम जराए अख्तियार करता है और हराम जराए से अपना पेट भरता है या उसकी परवरिश करता है, तो उसका लाजमन फिर यही असर होता है कि उसके लिए जहन्नम की आग है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेशुमार लोग अपने पेट और शर्मगाह के फितनों में मुब्तला होंगे। और आज का जो दौर है, पहले लोग आप देखें जरा जरा सी बात के लिए डरते थे। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक करीबी जानने वाले थे, तो उनको इस बात की बहुत फिक्र थी, उनका बेटा कुछ पढ़ लिख नहीं सका था और उसने छोटा मोटा ऐसा काम शुरू किया, यानी कुछ भी ऐसी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं नॉर्मली, यानी खास प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे उसके पास ऐसा होने लगा कि कुछ लोग अपनी चीजें सुधारने लाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि लोग टीवी भी सुधारने के लिए लाने लगे उनके बेटे के पास। तो वो बहुत परेशान हुई और वो उस वक्त तो इतना इल्म भी नहीं था, लेकिन वो एक एक से पूछती फिरती थी कि मेरे बेटे के पास टीवी सुधारने के लिए लोग लाते हैं तो क्या हमारी ये कमाई हलाल की होगी या हराम की होगी। यानी सिर्फ टीवी सुधारने पर उनको ये फिक्र लाहक थी कि कहीं उनके बेटे की कमाई में हराम ना दाखिल हो जाए। लोग पहले रेडियो सुधारना गवारा नहीं करते थे, तो इतनी एहतियात थी पहले हलाल और हराम के बारे में। क्यों? क्योंकि मालूम था कि एक हराम की कमाई का दाना भी अगर पेट में चला जाए उसका असर बहुत अरसे तक रहता है, यानी वो हिस्सा जहन्नुम में जाएगा। यानी जो लोग भी हराम खाते हैं वो अपने पेट आग से भर रहे हैं, ये कुरान की आयत है। तो लोगों को इतनी फिक्र लाहक होती थी। और इमाम बुखारी की जब हम सीरत पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उनके वालिद के दोस्त वर्रा उनका नाम था, वो उनसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हें क्या फिक्र लाहक है। यानी क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे जब इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हुआ। तो इमाम बुखारी तो कहा जाता है कि सिर्फ बिल्कुल कहा जाता है कि 2 साल या 1 साल के होंगे या उससे भी कम बताया जाता है। तो उनको उन्होंने कहा कि मेरी कमाई में एक पैसा भी हराम का नहीं है, इससे मुझे बहुत सुकून है, मुझे इत्मीनान है। दिरहम छोड़े जा रहा हूँ उसमें एक दिरहम भी हराम का नहीं है, सब हलाल की कमाई है। आप देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की। और उसी का नतीजा था कि उस हलाल कमाई से जो बच्चों की परवरिश हुई, तो उसमें इमाम बुखारी जैसे बेटे उनको अल्लाह तआला ने अता किया और उन्होंने फिर कितना इल्म हासिल किया। और वो इल्म बेफिक्री से हासिल करते रहे क्योंकि उनके वालिद की छोड़ी हुई इतनी जायदाद थी हलाल कमाई की। आप देखिए कैसे अल्लाह ताला औलाद के लिए लाता है, औलाद के सामने लाता है हलाल कमाई। लेकिन आज तो हमें एहसास ही नहीं रहा, हम कहते हैं कि धोखा देकर कोई भी चीज बेचना, और ये तो हमारा मामूल हो गया। दुकानदार जो आराम से कहते हैं कि नहीं हमको मिली है 40 रियाल में चीज, ये हम 2 रियाल तो कमाएंगे इस पर, आपको 42 में दे रहे हैं। हालांकि झूठ बात होती है, उनको मिली होती है 20 में और वो इस तरह से झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ बोलकर अपना सौदा बेचते हैं। हर जगह झूठ, हर जगह धोखाधड़ी, हर जगह हराम कमाई। फिर डर नहीं लगता लोगों को, यानी उस हराम कमाई का फिर असर ये होगा कि औलाद वैसी नहीं निकलेगी ना। और फिर ऐसी जो कमाई होती है जो गलत तरीके से आती है, धोखा दही से आती है, आप देखें वो जाती भी ऐसी इसमें है फिर बहुत बुरी तरह से। यानी आखिरत में तो उसका नुकसान होगा ही होगा, दुनिया में भी उसका नुकसान इंसान अपनी आंखों से देख लेता है। हराम कमाई कभी भी फायदा नहीं दे सकती। तो अपने मुंह के जरिए से, यानी ख्वाहिशात के जरिए से, और फिर इंसान कैसे हराम की तरफ, एक इतना दिल दहला देने वाला एक छोटा सा किस्सा पढ़ा था, कहीं कोई अखबार में पढ़ा था शायद, कि जैसे आजकल रिश्वत का कितना आम, आपको मालूम है ना कि कितना जोर है रिश्वत का हर तरफ। वो कहते हैं ना, एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि रिश्वत लेकर पकड़ा गया, रिश्वत देकर छूट गया। नहीं, रिश्वत ले रहा था तो पकड़ लिया और फिर रिश्वत ही देकर छूट भी गया, ये वाला मामला है आजकल। तो बहरहाल बहुत ही एक दिल दहल जाता है जब भी वो वाकये का सोचो, वल्लाह आलम सच था या झूठ था। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा किस्सा पड़ा था कि एक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई कि 2 लड़कियों को, जो कि सवारी के इंतजार में खड़ी थी, किसी ने उनके साथ गलत काम किया। और सब बड़े बड़े घर के लड़के थे, 2-3 लड़कों ने मिलकर इस तरह से मामला किया और उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई पुलिस में। रात का वक्त था तो जो पुलिस ऑन द ड्यूटी था उस वक्त, उसको जो लोग थे जिनके बेटे पकड़े गए थे, तो वो बड़े बड़े बाप के बेटे थे, जाहिर सी बात है मालदार लोगों के बेटे थे। वो उनके बाप आए और पैसे देकर कहा कि मामला यहीं रफा दफा कर दो और हमारे बेटों का नाम नहीं आना चाहिए, और बता दो कि लड़के भाग गए और कौन थे पता नहीं चला। اور رشوت کی جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اتنے پیسے لوگے یہ کیس اس طرح سے ریزالو کرنے کے لیے. تو پولیس کو یہ بات یاد آ گئی کہ اس کی بیٹیوں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں کار چاہیے خود کی. تو اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اچھا ہی اتنا پیسہ مجھے مل رہا ہے یہ کیس دبانے کے لیے, تو میں پیسے لے لیتا ہوں, میری بیٹیوں کی خواہش پوری ہو جائے گی, ان کے لیے کار خرید لوں گا. اس نے رشوت لے کر کیس ڈیزالو کر دیا. اور جب بعد میں پتہ چلا کہ جب صبح ساری کاروائی ہوئی اور وہ لڑکیوں کا بیان لینے کے لیے جب گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی کی بیٹیاں تھیں. دھکا لگتا ہے, نہیں لگتا ہے سن کر دل کو, کہ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں, جب اپنا معاملہ آتا ہے, جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جب ہم اس طرح سے رشوت لے کر جو معاملات دباتے ہیں, حق کو یا ظالم کے خلاف کہیں اگر آواز اٹھ رہی ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں یا سچ کو دبانا چاہتے ہیں, تو پھر انسان سوچتے کہ کبھی اس پر بھی خود پر یہ بات آ سکتی ہے. اس لیے حق بولنا, حق کی گواہی دینا, اس کو بہت بڑا جہاد کہا گیا ہے سچ بولنے کو. اور ایسے کتنے کیس ہوتے ہوں گے جو اس طرح سے ختم کر دیے جاتے ہوں گے, دبا دیے جاتے ہوں گے پیسے لے کر, اور بےچارے وہ لوگ ظلم کی چکی میں پیستے جاتے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہ ہمارا آج کا پورا سسٹم اسی کرپشن پر مبنی ہے, یعنی ہر معاملے میں کرپشن ہے, ہر بات میں, ہر چیز میں کرپشن ہی کرپشن, دھوکا ہی دھوکا. اور یہ کیا رشوت کیوں لیتا ہے انسان؟ اپنی خواہشات کے لیے نا, اس کی دلی خواہشات ہوتی ہیں, اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھا اوڑھنا, اچھا لباس. اس لیے پھر وہ جہاں جائز آمدنی میں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں, پھر وہ ناجائز آمدنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو بہرحال پیٹ کے ذریعے سے, یعنی ایک طرح سے منہ کے ذریعے سے, اور دوسرا ہے شرم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ایک صحابی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, زبان کی اور شرمگاہ کی, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ ہم حدیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے, چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے, یہاں تک کہ شرمگاہ اس کی تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے. یعنی شروعات ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ڈائریکٹ ہی سب سے بڑے گناہ میں پڑ جائے, زنا میں چلا جائے, نہیں. پہلے شروعات کہاں سے ہوگی؟ کچھ بات چیت ہوگی, غیر ضروری بات چیت ایک مرد اور ایک عورت میں, شیطان ان کو بہکائے گا. پھر دھیرے دھیرے, اچھا بات ہی تو کر رہے ہیں اور کیا ہے, اچھا فون ہی تو کر رہے ہیں کیا ہے, آمنے سامنے تو نہیں ہے. پھر بات کرتے کرتے تھوڑا اور تقاضا کرے گا شیطان کہ اچھا کہیں مل لیتے ہیں باہر. آج کل تو ویلنٹائن ڈیز اس کے لیے بہت ہی ایک طرح سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کر دی گئی ہے کہ کیا ہوا, مل سکتے ہیں, ڈیٹنگ جائز ہے, نعوذ باللہ اس طرح سے کہتے ہیں. پھر شیطان ملواتا ہے, پھر جب وہ ملواتا ہے, جب تنہائی میں دونوں ہوتے ہیں, تو پھر آگے بڑھتے 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 دھیرے دھیرے ہر برا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شرمگاہ کے فتنے, بے حیائی, یعنی شروعات بے حیائی سے ہوتی ہے اصل میں. اور اس لیے اسلام میں یہ جائز ہی نہیں کہ غیر مرد اور عورت کی بات چیت ہو. اگر بات کرنا بھی پڑے تو ایسے اسٹریٹ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا کوئی خرابی میں مبتلا نہ ہو, دل کی خرابی میں. اتنا تمہارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹریٹ فارورڈ, اسٹرکٹ, کہ سامنے والا سوچے بھی نہ تمہارے بارے میں, تم سے بات کرنے کے بارے میں تنہائی میں. تو یہ بات ہمیں لڑکیوں کو بچپن سے بتانی چاہیے, شروعات کہاں سے ہوتی ہے. تو یہ شرمگاہ کا فتنہ. اور تیسرا ہے گمراہ کرنے والے فتنے. اور واقعی میں آج اتنے گمراہ کرنے والے فتنے ہیں کہ ہم کسی کا شمار نہیں کر سکتے. کوئی ایک چیز ہے بھلا, ہزاروں چیزیں ہیں, ہزاروں چیزیں. اور سب سے زیادہ جو چیز عام ہوئی ہے وہ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے عام ہوئی ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو بارش کی طرح برستے ہوئے. آج جتنے بھی جو چینلز ہیں, جو چیزیں ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں یا آگے بیان کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے جو ٹاورز ہیں یا یہ سب چیزیں بھیجی گئی ہیں اوپر اسپیس میں, وہیں سے آتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. اور واقعی میں ہم گن, کیا ہم بارش کے قطروں کو گن سکتے ہیں بھلا؟ برس رہے ہیں فتنے اس طرح سے, برس رہے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے. کیسے بس ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں دن رات؟ اب تو یہی فکر ہوتی ہے بس کہ ٹھیک ہے, ہم تک بھی وقت اللہ کا شکر ہے بہتر تھا. ابھی جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, یا ہمارے بچے جو ابھی اب عملی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں, یا آگے باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, جابس کے لیے, ان کو کیسے حالات فیس کرنا پڑے گا؟ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے تو گمراہ کرنے والے فتنے. اور یہاں وضاحت میں انہوں نے دیا ہے کہ پیٹ کے فتنے سے مراد حرام مشروبات و معقولات ہیں، جیسے کہ شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اس کی چربی یا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، یہ سب حرام، اور پھر حرام کی کمائی بھی اس سے مراد ہے، جیسے رشوت وغیرہ. اور شرمگاہ کے فتنے، یہ زنا ہے، عمل قوم لوط ہے، ہم جنس پرستی ہے. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کل تو جو ہم جنس پرستی ہے کتنی عام ہو گئی ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ابھی کہیں میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ کسی مسجد میں جو مرد سے مرد کا تعلق ہے، تو ایسے ہی کوئی شخص نے قدم رکھا مسجد میں تو اس کو وہاں پر سب باتیں سنانے لگے اور کہا کہ یہ کام غلط ہے، اور اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا تو پھر ہم آئندہ تم کو ہماری مسجد میں آنے نہیں دیں گے. تو اس نے دیکھیں یعنی کتنی ڈیئرنگ، اس میں مسلمان شخص کی بات کی جا رہی ہے آپ کے سامنے. تو اس نے کھلم کھلا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مسجد میں اگر تم نہیں آنے دیتے ہو تو ہم ہماری مسجد الگ بنا لیں گے. تو آج ویسٹرن کنٹریز میں گیز مساجد الگ بن رہی ہیں. یعنی جو ایک تو لیسبین ہوتا ہے اور ایک گے ہوتا ہے، کہ مرد کا مرد سے تعلق اور عورت کا عورت سے تعلق. تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنی مساجد تک الگ بنا لی. وہی جو مرد سے مرد کا تعلق ہوتا ہے تو وہی مرد امام ہے، وہی مرد مقتدی ہیں. اور ویسٹرن کنٹریز میں تو ان کی شادی بھی جائز ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر یعنی کسی ایک اور آرٹیکل کہیں پڑھنے کو ملا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو اپنا گھر نہیں دیتے ہیں، ایک کرسچن فیملی تھی، جب ان کے گھر میں کرائے سے رینٹ پر رہنے کے لیے، یہ اسی پیئر تھا جو رہنے کے لیے آیا رینٹ سے، تو اس نے اس کو منع کر دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو گھر نہیں دیتے. یہ کرسچن فیملی کی بات کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، کہ کرسچن فیملی نے اسی کرسچن جو دونوں مرد تھے ان کو گھر دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے جا کر ان پر کیس کر دیا، اور جو کرسچن فیملی جس نے اپنا گھر نہیں دی تھی ایسے لوگوں کو، ان کو جرمانہ پے کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے کہ یہ بھی عام شہریوں کی طرح شہری ہیں، ان کے بھی تمام حقوق ہیں. اگر یہ گیز ہیں تو ان کے اوپر آپ آبجیکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ قانونی طور پر وہاں پر جائز قرار دے دیا گیا اس کو. تو یہ ہم جنس پرستی نہیں، سب بے حیائی اور فحش کام ہیں، یہ شرمگاہ کے فتنے ہیں. یہ تو جو چیز جس کی بنا پر ہم جانتے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اور بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا، کئی عذابوں کو جمع کیا گیا اس قوم پر. کیوں؟ کیونکہ ایسا کام کبھی کس نے نہیں کیا تھا، اور وہی کام پر آج آپ دیکھیں کہ اس کو قانوناً اجازت دے دی گئی، ایسے لوگ بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان کو تمام شہریوں کے حقوق حاصل ہیں. اگر آپ ان کو اپنا گھر نہیں دیتے ہیں تو آپ کو الٹا جرمانہ طے کرنا پڑے گا. یہ آپ دیکھیں کہ وہی جو کہتے ہیں نا کہ جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا، وہی والا معاملہ ہے آج ہمارے سامنے. بس فتنے ایسے برس رہے ہیں، اور اتنے اس قدر گمراہ کرنے والے فتنے ہیں کہ الامان والحفیظ والا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو بس دعائی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اسی لیے جو سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے، جو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے والی دعا ہے، وہ ہم کو کثرت سے کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، ہم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ. فتنہ تو بے دینی بے ارد دنیا، دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنے کا فتنہ. قیامت سے پہلے لوگ راتوں رات اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکون بین یدی الساعت فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا فیمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبی اقوام دینہم بارد الدنیا، رواہ الترمذی، حدیث صحیح. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے. ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا. لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے، بہت ہی صاف اور واضح حدیث ہے آج ہمارے سامنے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے تمہارے سامنے، بین یدی الساعت فتن یعنی قیامت کے قریب، کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل، یعنی فتنے ایسے ظاہر ہوں گے رات کی مانند کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. اور بعض جنہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کیا اس حدیث کا، کہ فتنے برس رہے ہوں گے، فتنے اس طرح سے برس رہے ہوں گے کہ انسان صبح کو کافر ہوگا اور شام کو مومن، یا شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن. یعنی گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے گا, کیونکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ, تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے. تو وہ گناہوں میں اس قدر انوالو ہو جائیں گا ان فتنوں کی وجہ سے کہ صبح تو اچھا بھلا مسلمان ہوگا اور رات میں ان فتنوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے, فتنوں میں انوالومنٹ کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. اس حد تک وہ گناہگار ہو جائے گا کہ اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا. اور اگر وہ رات میں مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. فتنے اس قدر تیزی سے برس رہے ہوں گے یا اس کو فیس کرنا ہوگا فتنوں کو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حال ہو گیا ہے, کیسے معاملہ ہو گیا ہے کہ اس قدر دنیا حاوی ہو گئی ہے انسان پر کہ وہ اس کے لیے اپنے دین کا سودا بھی کرنے کو تیار ہے. کہتے ہیں ہاں کہاں ہے اسلام, کہاں ہے دین اور کہاں ہے سچائی, یہ سب بات کی باتیں ہیں. ابھی آج جو معاملہ درپیش ہے وہ ہمیں کرنا ہے, آج ہمارا فائدہ ہو جائے. کل کی کس نے دیکھی, کل کا کل دیکھیں گے کہتے ہیں. جس طرح سے بھی دنیا مل رہی ہے سمیٹتے چلے جاتے ہیں, سمیٹتے چلے جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کے ذریعے آ رہی ہے, حرام کے ذریعے آ رہی ہے. بس اتنا انوالو ہے دنیا میں اور اس قدر دنیا کے مزوں میں مگن ہو گئے ہیں کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہی. حلال اور حرام کی تمیز تو کب سے جا چکی ہے, اب تو حلال حرام بن گیا ایسے لوگوں کے نزدیک اور حرام حلال بن گیا ہے, اور اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تم ایسے ہو کہ بیچ کھاؤ آبا کے مدفن تم, یعنی ایسا بھی ہونے لگا ہے, کہا تھا کہ قبروں میں سے لاشیں نکال کر ہڈیوں کو فروخت کیا جاتا ہے, اس کا کاروبار ہوتا ہے, کہا جاتا ہے پوری طرح سے, پورا اس کا ایک گینگ ہے, پورا ایک مافیا ہے اس کا ہڈیوں کا کاروبار کرنے والا. یا جیسے ہی مردے کو دفن کیا جاتا ہے فوراً وہاں سے لاش غائب کر دیتے ہیں, کیونکہ کچھ گھنٹوں تک کہ اس کے اندر ہوتی ہے نا کچھ, اس کا دل نکال لیتے ہیں یا کچھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی آرگن نکال لیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کو بیچ سکیں, کڈنیز بیچ سکیں, اس طرح سے کر سکیں. اللہ ہم پر رحم کرے, یعنی اتنے برے برے کام کر رہے ہیں اور یہ مسلمان کرتے ہیں, مسلمان سوچے ذرا آپ. یعنی ہم تو وہ ہیں جو اپنے آبا کے مدفن بھی بیچ کھائیں, قبرستان میں سے قبروں سے مردوں کو نکال کر بیچ دیتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے نا, یعنی سوچ سوچ کے کبھی کبھی شرم سی آتی ہے کہ کیسے حالات ہو گئے ہیں اور کیسے لوگ ہو گئے ہیں, کیسے ان کا ایمان ہے. تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے, دوسروں سے کیا شکایت کرنا. تو قیامت سے پہلے شب تاریخ کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے, یعنی بہت ہی تاریخ رات کی مانند, جیسے اندھیری رات ہوتی ہے نا بہت زیادہ, تو اس میں دکھائی بھی نہیں دیتے نا, کیونکہ جب بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا نا, ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. تو ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. یعنی فتنوں کو اتنا خوبصورت بنا کر سامنے ظاہر کیا جائے گا کہ وہ فتنے فتنے نہیں لگیں گے انسان کو, بلکہ انسان خوشی خوشی اس میں انوالو ہونا چاہے گا. تو آپ خود سوچیں کہ صحیح علم کی کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں, کہ ہم حق کو حق سمجھ سکیں. جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ, کہ اللہ تعالیٰ حق کو ہم کو حق ہی دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں. وہ ارین الباطل باطنا وارزقنا اجتنابہ, اور ہم کو باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اسے باطل سمجھ کر اس سے دور ہٹ سکیں, اس سے بچ سکیں. کیونکہ حق اور باطل بالکل ایک طرح سے اس میں اشتباہ پیدا کر دیا گیا ہے, اس کو ملا دیا گیا ہے, ملتبس کر دیا گیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ڈیفرنشیٹ کرے. تو دعا ہم کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, صحیح علم ہم کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ان گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچے رہیں, ان تاریک فتنوں سے بچے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. یعنی اتنے تاریک ہیں وہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا یہ فتنے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور ایمان کوئی ویلیویبل چیز نہیں ہوگی آخر دور میں لوگوں کے پاس, لوگوں کے نزدیک وہ ایمان کو ایسی بیکار چیز سمجھیں گے, فالتو چیز, کہ اچھا ایمان کا سودا کر لو, دنیا مل رہی ہے نا, ایمان چلا گیا تو کوئی بات نہیں, نعوذ باللہ. جبکہ آپ دیکھیں کہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت انسان کو مل جائے ایک طرف اور ایک طرف ایمان ہو, تو ایمان سب سے بڑھ کر ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں, آرام سے اپنے ایمان کو چھپا لیتے ہیں دنیا کے بدلے. تو یہ سب قیامت سے قریب رونما ہوں گے, اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. فتنے تو کسب الحرام, حرام کمائی کا فتنہ. قیامت کے قریب لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام, رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے. یہ بخاری کی روایت ہے, یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں. اور واقعی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ انہوں نے اتنی احادیث یاد کی تو اللہ کے رسول کی احادیث کو سامنے رکھ کر ان کے اندر بھی الحمدللہ یہ ان کو یہ سمجھ آئی اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کچھ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آئے, بس مال آ رہا ہے نا چلو بس شکر ہے, مال آ تو رہا ہے نا یہ مت دیکھو کہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم کہ آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے کیا, یا کس پیڑ کا ہے کیا پتا, اس سے کیا مطلب. تو آج ایسی ہو گیا کہ بس مال آ رہا ہے نا آپ کے پاس, ختم, حرام سے آئے یا حلال سے اس سے آپ کو کیا غرض ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یاتی علی الناس زمان ما یبالی رجل من این اصاب من حلال او حرام, رواہ النسائی, حدیث صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. استغفر اللہ, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے, ہمیں حلال کمائی سے ہمیشہ مال فراہم کرے, رزق فراہم کرے. ہم یعنی اللہ نہ کرے کہ ہماری کمائی میں ایک دانہ بھی حرام کمائی کا شامل ہو. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے بچائے, ہمیشہ باطل سے بچائے رکھے, ہمیشہ ہمیں حلال رزق کھلائے, ہماری اولاد کو بھی ہمیں حلال رزق کھلانے والا بنائے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے. جب وہ اچھے حلال رزق سے پرورش پائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ان کی زندگی پر بھی ہوگا نمایاں. تو اسی لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی حرام کمائی کے بعد کی عبادت قبول ہوتی ہے. اور یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو حلال رزق کھلانے والا بنائے, حلال رزق سے ہم ان کی پرورش کرنے والے بنے تاکہ ان کی زندگی میں بھی اس حلال رزق کا اثر نمایاں ہو اور وہ نیک بنے, صالح بنے, والدین کے فرمانبردار بنے اور دین کے لیے اپنی جانیں لگانے والے بنے انشاءاللہ. فتنۃ القاسیات العاریات, لباس کے باوجود برہنہ عورتوں کا فتنہ. عورتوں کا تنگ باریک یا اوریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صنفان من اہل النار لم ارہما, قوم معہم سیات کاذناب البقری یضربون بها الناس ونساء قاسیات عاریات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا, رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں, مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں. ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح, یعنی بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے, یا بالوں کو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ بالوں کو اونٹ کے کلر کا رنگنے کی وجہ سے, اور کچھ کہتے ہیں کہ بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے. ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی, نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو میں نے نہیں دیکھے. ایک وہ لوگ ہیں کہ ایسے حاکم مقرر ہو جائیں گے اور پھر وہ لوگوں کو ماریں گے کوڑوں سے, اور یہ پیریڈ گزر گیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایسے حکمراں آئے جو اپنی رعایا کو, یعنی جو لوگ ہوتے ہیں عوام الناس ہیں, ان کو کوڑے سے ماریں گے. اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں. اور ان کی جو بتائی گئی ہے, یعنی کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں, یعنی جو مردوں کو مائل کرنا چاہیں گی. کیونکہ یہاں جو لفظ ہے ممیلاتن مائلاتن, خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو اٹریکٹ بھی کرے گی. یعنی ان کا حال حلیہ ایسا ہوگا کہ لوگ خود بخود ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اور یہ اپنا حلیہ ایسا اختیاری اس لیے کریں گی کہ لوگ ان کو دیکھیں, ان کی طرف متوجہ ہوں, ان کی طرف مائل ہوں. تو مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں, کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कपड़े पहनने के बावजूद बदन है, क्योंकि या तो कपड़े इतने महीन, इतने बारीक पहने होंगे, इतने ट्रांसपेरेंट होंगे कि अंदर का नजर आएगा, या फिर कपड़े ऐसे पहने होंगे कि वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला मामला होगा, या फिर कपड़े ऐसे तंग होंगे, इतने फिट होंगे जैसे वो जिस्म पर सी दिए गए हों, हर जिस्म का नशीबो फराज नजर आ रहा हो। इस तरह से उनके सर बुख्ती ऊंटों की कोहान की तरह एक तरफ झुके होंगे। बुख्ती ऊंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस जमाने में ऊंट की मिसालें बहुत दी गई, क्योंकि ऊंट उनके यहाँ पर एक आम जानवर था जो दिन रात उसको देखते रहते थे, वो लोग उस पर सवारी करते थे, उसी पर सफर करते थे, और वैसे भी इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, यानी सहरा में जो जानवर चल सकते हैं अच्छे से, ये जिस पर सामान लादा जा सकता है, वो ऊंट ही है। तो ऊंट का जो कोहान है आपने देखा होगा हम्प किस तरह से उठा हुआ होता है, तो ये औरतें ऐसी होंगी कि इनके सर उस ऊंट के कोहान की तरह उठे हुए होंगे या एक तरफ को झुके हुए होंगे, क्योंकि वो कोहान की वजह से जिस तरफ वो कोहान होगा उस तरफ वो झुकेगा। तो इसके दो तीन माने स्कॉलर्स ने बताए हैं, ऊंट के कोहान की तरह उठे हुए होंगे या झुके हुए होंगे। तो चूंकि जो कोहान होता है, जो हम्प होता है, वो ऊंचा होता है, जब जैसे अगर कोई चोटी डालता है या बालों का जूड़ा बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस तरफ झुकी जाती है चीजें। तो अगर आज आप देखने के जो बालों का जूड़ा बनाया जाता है, जो स्टाइल आजकल इन है जैसे हम कह सकते हैं, और पहले तो जूड़ा डालना देखिए बहुत ही मायूब बात थी, आपको मालूम ही होगा कि अच्छे शरीफ घरानों में जूड़ा डालने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहले से ये बात मशहूर थी कि जूड़ा अच्छी औरतें नहीं डालती हैं, और हो सकता है उन लोगों ने यह हदीस पढ़कर ही, यानी पहले के लोगों के पास इल्म बहुत कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डरते इतना थे और अमल भी करते थे। तो पहले से ये बात मशहूर थी कि अच्छे घरानों की लड़कियां या अच्छे घरानों की औरतें बहुएं जूड़ा नहीं डालती हैं, ये बहुत ज्यादा ही जो बिल्कुल बहकी हुई या बहुत ज्यादा फैशनेबल औरतें होती थी या बिल्कुल खराब औरतें जो होती थी उनके ताल्लुक से एक कॉन्सेप्ट था कि वो ही जूड़ा डालेंगी, बालों को ऊंचा उठा के डालना। और वैसे भी आप देखें वाकई में इतना अजीब सा लगता है अगर आप इस पर वैसे भी गौर करें कि गर्दन ऐसी बरहना सी लगती है जब इतना ऊंचा आप जूड़ा डाल देते हैं, तो बिल्कुल पीछे कुछ होता ही नहीं है। और जब बहुत सारी बुरका पहनने वाली औरतें, यानी जो अबाया पहनती हैं, पर्दा करती हैं, बाकायदा नोस्टीज भी लगाती हैं, लेकिन पीछे उनका एक जूड़ा सा बंधा होता है और उसकी वजह से वो और उठकर ऊपर आ जाता है, आपने देखा होगा, यानी जब वो नोस्टीज बांधती हैं तो वो जूड़े के नीचे उनको बांधना पड़ता है और ऊपर वो जूड़ा इस तरह से एक शेप में आ जाता है। या जब अगर आप सर पर दुपट्टा बांध रही हैं और बहुत स्टाइल से अगर आपको बांधना है कि आप वो कहते हैं ना कि अबाया पहनकर भी आप कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, कितनी स्टाइलिश दिखाई देती हैं, अगर आपको ये दिखाना हो और ये दिखाने के लिए आप बुर्का पहन रही हों, तो आप देखें कि फिर वो स्टाइलिश दुपट्टा उसी वक्त बांधा जा सकता है जब आपने पीछे जूड़ा डाला हो, या कुछ ऐसा कुछ तो भी जो लगाते हैं पीछे, क्या क्या कहते हैं उसे, क्लैचर वगैरह, वल्लाहु आलम, कि अगर आपने वो ऊंचा उठाकर पीछे लगाया हुआ है तो जब आप दुपट्टा बांधेंगी तो वो एक दुपट्टे का कोना बराबर वहां आकर टिकेगा, फिर उसको आप पिनअप करेंगी और बहुत स्टाइल से आप, यानी एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि जो दिखाई देते हैं, इतने छोटे दुपट्टे आ गए हैं जो गला भी कवर नहीं करते हैं, और वो छोटे दुपट्टे को स्टाइल से ऐसा बांधा जाता है, गला खुला छोड़ दिया जाता है सामने और उसके नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर खिमार का क्या मतलब है, दुपट्टे का क्या मतलब है कि जिससे सीना कवर हो। तो जब गला कवर नहीं हो रहा है, आपके सामने का जो फ्रंट है वो कवर नहीं हो रहा है, तो सीना कैसे कवर होगा। और यही तो जमाने जाहिलियत का यही तो फैशन था जिसको खत्म करने के लिए इस्लाम ने सूरह नूर और सूरह अहज़ाब की आयतें हमें अल्लाह ताला ने दी, नाजिल की। अल्लाह ताला क्या फरमाते कि जमाने जाहिलियत किसी सजदा जिना दिखाती फिरो, वला तबर्रुज ना तबर्रुजल जाहिलियत उला। ये जो तबर्रुज था जमाने जाहिलियत का क्या था, तबर्रुज किसी भी चीज ऊंचे हिस्से को कहते ना, उभार को कहा जाता है। तो या तो वो जूड़ा दिखाकर उभार अपना सर और नुमाया करती थी, या सामने का हिस्सा वो लोग नुमाया करते थे, वो सामने दुपट्टा नहीं ओढ़ते थे, वो लोग दुपट्टा पीछे डाल देते थे वो लोग, ताकि जितना हिस्सा सामने का नुमाया हो सके ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि छोड़ दो वो तबर्रुज वाली जाहिलियत वाली बातें, इस्लाम ने तुम्हें एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, हमें खिमार का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया कि दुपट्टा होना चाहिए उसे कवर करने के लिए। तो इसीलिए आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि चुस्त पैजामे में नमाज नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, उन्होंने कभी सोचा, कभी गौर नहीं किया, हमारे यहाँ के मदारिस में पढ़ाया जाता है कि चुस्त पैजामे में नमाज नहीं होती, تو ایکچولی چست پیجامے میں کیوں نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ چست پیجامے کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں کور ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور نماز کے لیے ضروری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا لٹکانے کے لیے کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اور نیچے لٹکا لو, یعنی پورے پیر بھی کور ہو جائیں. تو چست پیجامے کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں کور نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ یعنی تمام اسکالرس کے نزدیک پورے پیر کور ہونا ضروری ہے. کچھ علماء کے نزدیک ہے کہ آپ کی ایڑیاں اور آدھا حصہ پیر کا کور ہو پیچھے کا. تو اگر ہم ان اسکالر کی بات بھی مان لیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آدھا پیر کور ہونا چاہیے, جس میں ایڑیاں بھی آتی ہیں اور آدھے پیچھے کے پیر آتے ہیں سمجھے, تو پھر اس کے لیے تو چست پیجامے میں وہ کور ہی نہیں ہوں گے نا, ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ بتائیے, نہیں ہوں گے. تو اسی لیے چست پیجامے میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ایڑیاں کور نہیں ہو رہی ہیں آپ کی. اسی طرح سے اونچی شلوار میں بھی نماز نہیں ہوگی. پھر اتنا چست لباس پہننے کو منع کیا گیا ہے تو چست عبایا پہننے کو تو بطور اولا منع کیا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ینگ لڑکیاں ہیں ہماری, وہ اسی بات کو پسند کرتی ہیں کہ جتنا فٹ ہو سکے عبایا اتنا فٹ ہو, ڈھیلا یا لوز عبایا پہننے کو معیوب سمجھا جاتا ہے, بڑے دوپٹے کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے. بڑا دوپٹہ لڑکیاں لینا گوارا نہیں کرتی, کیوں, وجہ کیا ہے اس کی بتائیں؟ تو یہ حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دو لوگوں کو نہیں دیکھا, ایک تو وہ ایسے حکمراں ہوں گے جو کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے اپنی رعایا کو, اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں, ننگی ہوتی ہیں چست لباس پہننے کی وجہ سے. مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں, ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے. ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے. یہ مسلم کی روایت. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا سودا ہے جو انہوں نے کیا نا. جو عورتیں, ظاہر سی بات ہے آج ہماری بہت ساری خواتین, خود ہماری دینی کلاسز میں ایسی خواتین ہیں جو ان کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ جو جوڑا ڈالنے کی عادت ہے نا, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. میری آپ لوگوں سے اسپیشل درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں, ہم اس نیت سے بھی جوڑا نہیں ڈالتے, نہ ہم کو لوگوں کو مائل کرنا ہے, نہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اکثریت خواتین کے الحمدللہ شریف ہے, الحمدللہ چند ہی ایسی ہوتی ہوں گی واللہ عالم, اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسی اور دیکھا بھی نہیں, اللہ نہ کرے ہمارا ایسا لوگوں سے واسطہ پڑے. لیکن انڈائریکٹلی وہ اس حدیث کے انڈر آ رہی ہیں سمجھے. تو ایک تو تنگ, اتنا تنگ لباس تھا ہمارا کہ جب ہم باہر نکلیں تو اس میں سے جسم کے نشیب و فراز دکھائی دیں, جب ہمارا عبایا ہو وہ لوز ہو. اور کوشش کریں کہ ایسے تنگ لباس میں پہنے جائیں گے کہ اس میں چست پیجامہ ایک آتا ہے. اور جینس کی پینٹ کیوں منع کی جاتی ہے؟ ایکچولی وہ تنگ ہونے کی وجہ سے, ادروائز چست پیجامہ اور جینس کی پینٹ دیکھا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں تنگ چست پیجامے کو تو پہننے کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ اسلامی طریقہ ہے, اور جینس کی پینٹ پہننے کو کہتے ہیں کہ فوراً فتویٰ دیتے ہیں ہم کہ یہ تو کیا یہ نان مسلم کا طریقہ, مسلمان جینس کی پینٹ نہیں پہن سکتے لڑکیاں. بلکہ جینس کی پینٹ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو تھوڑی موٹی ہوتی ہے, وہ تو اس میں سے تو اتنا نہیں دکھائی دے گا جتنا کہ ایک چست پیجامے سے دکھائی دے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ جو ہماری لیگنگ کے نام سے آج انڈیا میں مشہور ہے چیزیں, جو کپڑا ہے وہ ایسا عجیب کپڑا ہے, کیا کہیں گے اس کو, کیسا والا کپڑا کہیں گے, ایسا پھیلنے والا کپڑا نا, یعنی آپ اس میں جتنی بھی آپ بڑی چیز بھی ڈال دو تو وہ اس طرح سے پھیل کر اس کو کور کر لے گا. وہ جرسی ٹائپ کپڑا ہوتا ہے, جرسی ٹائپ کپڑے کی لیگنگ نکلی ہے اور مسلمان لڑکیاں خود پہنتی ہیں اور اچھے دینی گھرانے کی لڑکیاں پہنتی ہیں, بلکہ بڑی بڑی خواتین تک پہن رہی ہیں, اور اس میں وہ پیجامہ اس طرح سے جا کر چست پوری طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ سب چیز برابر نظر آتی ہے. تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے بھلا؟ اور اگر وہ چست پیجامہ ویسا والا جائز ہے تو پھر ہم جینس پینٹ کو کیوں اتنا برا کہتے ہیں, جبکہ جینس پینٹ میں تو اتنے ایسے جا کر فکس نہیں بیٹھتی ہے, وہ موٹی ہوتی ہے تھوڑی سی. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ جینس پینٹ پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے, ہم ابھی اس پر فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. ہم صرف یہاں پر یہ حدیث کے ایکسپلینیشن کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ ایسا تنگ لباس پہننے والیاں کیا, یعنی ہم وہ تنگ لباس فیشن کے طور پہ پہننے کے لیے ہم جنت کا سودا کر سکتے ہیں بھلا؟ یعنی آج ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ تنگ لباس پہنے اور اس کے بدلے جنت کو چھوڑ دیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقل مندی کا سودا ہے؟ یہ دانائی والی بات ہوگی نہیں نا. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم کو آج ہمارے جیسا لباس ہم کو پہننا ہے, پہننے دو فیشن کے طور پہ, جنت کس نے دیکھی, نعوذ باللہ. کوئی نادان ہی ہو سکتا ہے ایسا کہنے والا. تو تنگ لباس نہ پہنے, اور سب سے پہلی بات تو چست پیجامے میں نماز کی میں فکر کرنی چاہیے کہ نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, کیونکہ آپ کا ستر کور نہیں ہو رہا ہے پورا. दूसरी बात अटरत करने के लिए, यानी हम जब बाहर जाएं तो जितना हद तक हो सके हम सादगी से जाएं, यानी हमारा अबाया सादा हो, हमारा दुपट्टा सादा हो, ढीला ढाला हमारा लिबास हो, ऐसी सैंडल हम ना पहने जो टिक 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 की आवाज आ रही है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो, लोग जो नहीं भी मुतवज्जे हो रहे हो तो मुतवज्जे हो रहे हों हमारी सैंडल की आवाज से। ऐसी कोई चीज पहनकर बाहर ना जाए जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्ती देखना पड़े इधर, नहीं, मायल करने वाली ना हो, और जिनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह एक तरफ झुके होंगे। तो कोशिश करें कि ऐसी ऊंची पोनी ना बनाएं, ऐसी ऊंची चोटी ना डालें, या ऐसा ऊंचा ऊपर अपने बालों को ना रैप करें, जूड़ा बनाएं कि जिसकी वजह से ऊंट की तरह कोहान की तरह सर लगे और वो एक उठा हुआ पीछे जूड़ा दिखाई दे दुपट्टे में से भी। बाहर जाते वक्त हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हमारे बाल पीछे से सिंपल हों, सादी चोटी हो, ताकि उठे हुए बाल ना दिखाई दें, क्योंकि एक छोटी सी चीज से हम भले जन्नत की खुशबू से कैसे महरूम रह सकते हैं आप बताएं, वो न जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी न जन्नत में जाएंगी। आप देखिए जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी, जबकि जन्नत की खुशबू तवील मुसाफत से आती है, यानी बहुत दूर से जन्नत की खुशबू आएगी लेकिन वो औरतें खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। तो अल्लाह के लिए जो आज का फैशन है, और ये फैशन तो आनी जानी चीज है, हम सब जानते हैं कि आज जो फैशन आप जिसको फैशन कह रही हैं, कल ये चीज आउटडेटेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा अमल बाकी रह जाएगा। अगर आज हम अच्छा अमल करती हैं, नेक अमल करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए जन्नत में जाने का बायस बनेगा। और जो चीज हमें शुबे में डाले हमें वो भी छोड़ देना चाहिए, यानी नेकी का और तकवे का तकाजा तो ये है कि हम उन चीजों से करीब भी ना जाए जो हमें शुबे में डालने वाली हैं, ये जो अल्लाह ना करे जहन्नम की तरफ ले जाने वाली हैं। तो ये ऐसा अपने सर को ऐसा ऊंचा बना देना स्टाइलिश कि वो कोहान की तरह लगे, ये बालों को इस स्टाइल से जमाना, आजकल ये भी एक फैशन निकली है ना कि बॉय कटिंग कह रहे हैं शायद उसको, इतने दोनों साइड से बाल कटा लिए और एक साइड से ये बीच में ऊपर ऊंचे बाल रखे जाते हैं, जितना ऊंचा उसको किया जा सकता है, पफ देकर ऊंचा किया जाता है स्टाइल से, और वो बाल बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं, उससे हाइट बहुत ज्यादा लगती है। और ये यूनिवर्सिटीज में बहुत आम हो रहा है, ये इन्हीं लड़कियों में क्रेज हो गया है कि इस तरह की कटिंग का अपने बालों को, तो वो भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये भी उसी में आएगा, इसी हदीस में जो कोहान की तरह कहा गया ना कि एक तरफ झुके होंगे उनके सर ऊंट के कोहान की तरह, तो ये वही वाली बात है, वो भी उसी में आता है। और वैसे भी अल्लाह के रसूल ने मर्दों की मुशाबहत करने से मना फरमाया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बाल काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, तो एक एक्सट्रीम हमारे यहाँ थी कि नहीं बालों को बिल्कुल कैंची न लगाई जाए, गुनाह में आएगा, तो वैसा भी नहीं है, कोई मसला नहीं, आप अपनी पसंद के बाल बना सकते हैं लेकिन मर्दों की मुशाबहत के ना हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला आज हमारी नौजवान नस्ल को सही हिदायत दे, लड़कियों को भी और लड़कों को भी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको ये जो शैतानी फैशन आजकल बहुत आम है उससे अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे बच्चों को, और हमारी बच्चों की हर चीज की हिफाजत फरमाए, खुद हमारे भी ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और हमें उन तमाम फितनों से बचाए रखे जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने दी है, और हमें उन फितनों से बचकर अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बनाए, हमें इल्म हासिल करने में अल्लाह ताला हमेशा आगे आगे रखे ताकि हम इल्म हासिल करें तो उस पर अमल भी कर सकें इंशाअल्लाह। फिर आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।